الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. ماہ مبارک رمضان جو ماہ رحمت ہے، ماہ تقوی ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح طور پر اور بھرپور طریقے سے، جیسے کہ خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزوں کو اسی طرح سے فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والی قوموں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اور اس فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ متقی بنانے کے لیے ماہ مبارک رمضان انسان کو اہل تقوی قرار دینے کا ایک بہترین اور اساسی ترین ذریعہ ہے. روزہ کھانے پینے کو ترک کرنا ہدف نہیں ہے، کھانا پینا ترک کرنا، شہوات کو ترک کرنا یہ وسیلہ ہے تقوی تک پہنچنے کا، متقی بننے کا. بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کھانا پینا ترک کرنا اور شہوات کو ترک کرنا یہ خود ایک ہدف ہے، یہ وسیلہ ہے خدا کے قرب کا، یہ وسیلہ ہے انسان بننے کا، یہ وسیلہ ہے ایک معنوی اور روحانی انسان بننے کا. لہذا روایات میں جو تقوی کے حوالے سے جو روزے کے حوالے سے روایات آئی ہیں، اس میں بڑے واضح انداز سے روزے کے فلسفے کو بیان کیا گیا. چند روایات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد. سب سے پہلی بات کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ، جیسے خود قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ صاحبان ایمان ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو اسی طرح سے فرض کیا ہے جس طرح سے پہلے والے لوگوں پر، کہ شاید تم تقوی اختیار کرو. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شہر رمضان لم يفرض اللہ صیامہ علی احد من الامم قبلنا. فرمایا کہ ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اللہ نے پہلے والی قوموں پر فرض نہیں کیا. عجیب بات ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے والے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا ہے، اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی فرض کیا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے والی قوموں پر اللہ نے روزوں کو فرض نہیں کیا. سوال کیا کسی نے، راوی نے سوال کیا، فقلت فقول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علی الذین من قبلکم، کہ فرزند رسول یہ جو پھر قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن نعوذ باللہ کچھ اور کہہ رہا ہے. امام نے یہاں پر جواب دیا کہ قال انما فرض اللہ صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم، کہ جو قرآن مجید نے کہا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اسی طرح سے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اقوام کے اوپر روزوں کو فرض نہیں کیا تھا، بلکہ قوموں کے انبیاء کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا. عام لوگوں پر روزہ فرض نہیں تھا، صرف اس زمانے کے اور ان اقوام اور ملتوں کے انبیاء کے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا. اور ارشاد فرماتے ہیں ففضل اللہ بہ ھذہ الامۃ وجعل صیامہ فرضا علی رسول اللہ وعلی امته، لیکن اللہ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دیگر اقوام کے اوپر اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ وہ چیز کہ جو ان اقوام کے انبیاء کے اوپر فرض تھی، اللہ نے رسول کی امت کے اوپر بھی انہی روزوں کو فرض کیا ہے اور رسول کے اوپر بھی ان روزوں کو فرض کیا ہے. اس لحاظ سے خود روزے بہت بڑی فضیلت ہیں اذان گرامی امت مسلمہ کے لیے، جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں، اتنا بھاری بوجھ کہ چاہے اتنے بے توفیق لوگ ہیں، بعض لوگ بعض دفعہ لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے دن کا، شرماتے ہیں کہ کھاؤں گا، لوگ کہیں گے بھائی روزہ دار نہیں، بھوکا گزار دیں گے پورا دن، لیکن توفیق نہیں ہے کہ روزہ رکھیں. وہ چیز جو انسان کو بافضیلت بناتی ہے، اللہ نے پچھلی اقوام کے انبیاء کو یہ فضیلت دی تھی کہ ان کے اوپر روزہ فرض کیا، اور آپ کو دیگر امتوں کے اوپر یہ فضیلت دی ہے کہ وہ چیز کہ جو ان کے انبیاء کے اوپر فرض تھی، وہ اللہ نے آپ کے اوپر فرض کی ہے. یہ فضیلت دی ہے آپ کو، آپ کی شان کو بڑھایا ہے. لیکن ایک ایسا انسان کہ جو اپنی شان کو خود نہ سمجھتا ہو، تو اپنی شان گھٹا دیتا ہے روزہ نہ رکھے. تعجب ہوتا ہے مجھے کہ علی کا شیعہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ، جناب زہرا کی ماننے والی کوئی خاتون روزہ نہ رکھے. شیعہ سے یہ بعید ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک شیعہ بازار میں کھاتا ہوا نظر آئے، آفس میں کھاتا ہوا نظر آئے، جبکہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ روزہ دار ہوں. کتنی بڑی مذہب کی بدنامی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے مذہب اور اپنی ملت کے ساتھ کر رہے ہیں. جہاں تم انفرادی طور پر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو، شکریہ، وہاں اجتماعی طور پر تم اپنے مذہب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں، لوگ مولا متقیان کا نام لیتے ہیں، تم علی کے شیعہ ہو. وہ علی کہ جو کوفے کے سخت ترین گرمی کے ایام میں پوری زندگی علی نے جب تک رسول کے ساتھ تھے اور اس کے تا آخر دم اور تا شہادت علی گرمی کے سخت ترین روزوں کو پسند کرتے تھے. نوافل روزوں کے جو مستحب روزے ہیں ان کو انجام دیا کرتے تھے. آج واجب ہم سے ترک ہو جاتا ہے, کیسے علی کے شیعہ ہیں ہم, علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے انفرادی گناہ تو کیا, ہم نے ایک اجتماعی گناہ کیا, اپنے مذہب کی بدنامی کا باعث بنے. یہ علی والے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, یہ حسین والے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں کہ جو ماہ صیام میں جس میں سب مسلمان روزہ دار ہیں, یہ علی کا شیعہ روزہ نہیں رکھتا. لوگ اس طرح سے بدنام کرتے ہیں. عزیزان گرامی, ماہ مبارک رمضان کا احترام بڑا ضروری ہے. حتیٰ آپ مسافر ہو تب بھی حکم یہ ہے, تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. تم بیمار ہو تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن اس طرح سے کھاؤ پیو کہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت پامال نہ ہو. کم کھاؤ, چھپ کر کھاؤ. اگر تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, تم مریض ہو, تم مسافر ہو, یہ نہیں کہ سر عام بازار میں کھڑے ہو کر سب لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کھا رہے ہو, کیوں جی میرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. نہیں, اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. آداب ماہ مبارک رمضان میں سے یہ ہے کہ ہم اتنی احتیاط کریں. بھائی تھرڈ پرسن کو تو نہیں معلوم کہ آپ کا روزہ نہیں, جو بازار سے گزر رہا ہے اس کو تو نہیں معلوم. آپ ایک گروہ کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, سب کو تو نہیں معلوم آپ مریض ہیں یا آپ مسافر ہیں. لہذا حرمت ماہ رمضان پامال ہو رہی ہے, یہ شرن اس میں اشکال ہے, جائز نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالی یقول الصوم لی وانا اجزی علیہ. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کے اوپر خود اجر عطا فرماؤں گا. اللہ نے روزے کو اپنے آپ سے مخصوص کیا, حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے, لیکن روزے کو کچھ خاص خصوصیت حاصل ہے, فضیلت حاصل ہے کہ روزہ اللہ سے مخصوص ہے. روزہ دار ایک امتحان ہے ایک انسان کا کہ کون اللہ والے ہیں اور کون اللہ والے نہیں ہیں. جو روزہ دار ہے وہ اللہ والا ہے, اللہ اس کو اجر دے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, کل عمل ابن آدم ہو لہو, ہر بنی آدم کا عمل اس کے اپنے لیے ہے. ہر بنی آدم کا عمل اس کے اپنے لیے ہے, غیر الصیام ہو لی وانا اجزی بہ, سوائے روزے کی, روزہ میرا ہے, مجھ سے مخصوص ہے اور میں اس کا اجر دوں گا, میں اس کی جزا دوں گا. نماز پڑھتے ہو تمہارے لیے, دیگر صدقات دیتے ہو تمہارے لیے, وہ سب تمہارے لیے, تمہارے طرف پلٹتی ہیں ساری چیزیں, لیکن روزہ مجھ سے مخصوص ہے. اللہ نے فضیلت دی ہے روزے کو. جیسے اللہ, ہم کہتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں تو ہر انسان مرنے کے بعد زندہ ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو انسان مر جاتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق وہ فنا نہیں ہو جاتا, بلکہ وہ انسان منتقل ہوتا ہے دوسری دنیا میں, اس لحاظ سے زندہ رہتا ہے. لیکن قرآن مجید نے شہداء کو یہ عظمت دی ہے کہ شہداء کی جو زندگی ہے وہ ایک خاص زندگی ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون, کہ شہداء زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق کھاتے ہیں. کوئی خاص زندگی ہے، زندہ تو اور لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی خاص ہے. عبادات اور بھی ہیں لیکن روزہ ایک خاص عبادت ہے جو اللہ سے مخصوص ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. سوال یہ کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ چند علتیں آئمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائیں، آپ کے سامنے چند روایات بیان کرتا ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا روایت ہے کہ فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ تمہارے دل میں اخلاص کو ثابت کر سکے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے. روزے کا نتیجہ اخلاص ہے، انسان خالص ہو جاتا ہے خدا کے لیے، مخلص ہو جاتا ہے خدا کے لیے. دنیا وما فیہا کی آلائشوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، خدا سے مختص ہو جاتا ہے، مخلص خالص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. روزہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روزے کی علت کیا ہے؟ گیارہویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لما سئل عن علت وجوب الصوم، جب ان سے سوال کیا گیا یا ابن رسول اللہ روزے کا سبب کیا ہے، روزے کی علت کیا ہے، کیوں واجب کیا گیا؟ فرمایا لے یجد الغنی مس الجوع فیمن علی الفقیر. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ امیر شخص بھوک کی شدت کو محسوس کر سکے، بھوک کو محسوس کرے، پیاس کو محسوس کرے، اور اس بھوک و پیاس کو محسوس کر کے وہ لوگ کے جو تمہارے ارد گرد فقیر اور مساکین زندگی گزارتے ہیں، تمہارے اپنے ہی رشتہ داروں میں بہت سے لوگ فقیر ہیں، بہت سے لوگ محتاج ہیں، بہت سے لوگ بہتر زندگی نہیں گزار پاتے، بعض لوگ فاقے کرتے ہیں، اس روزے کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ان کی بھوک کو یاد کرو، ان کی پیاس کو یاد کرو، ان کے فقر کو یاد کرو. یہ بھوک و پیاس فقراء کی یاد دلاتی ہے. روزے کا ایک سبب امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے. لہٰذا اذان گرامی، ہمیں اپنے خاندان میں خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، ایک ہوتا ہے فقیر آتا ہے، چلو جی ہم چونی اٹھنی ایک روپیہ دو روپیہ دے دیتے ہیں اس کو، وہ اچھی بات ہے دینا چاہیے، لیکن اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں خصوصاً آپ کا اپنا بھائی، اپنی بہن، آپ کے اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، ان میں تلاش کریں. ماہ مبارک رمضان میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہماری توجہ اپنے رشتہ داروں کی طرف ہونی چاہیے. ماہ مبارک رمضان اسی لیے آیا تاکہ ہمارے اندر رحمت پیدا ہو، ہم رحم کریں دوسروں کے اوپر. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی علت کو بیان کرتے ہیں، روزے کے سبب کو بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الصیام والحج تسکین القلوب، دل کی ٹھنڈک اور دل کے سکون کا باعث ہے روزہ. دو عبادات ایسی ہیں کہ جو دل کے سکون کا باعث ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سکون نہیں آتا انسان کو، انسان آج کا انسان مسترب ہے، اس مادی دنیا کا انسان مسترب ہے، اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، لیکن انسان کی معنویت، انسان کی روحانیت، انسان کا اخلاق پست ہو رہا ہے. ادھر ترقی ہے، ادھر تنزلی ہے. انسان کی انسانیت نیچے جا رہی ہے، وسائل ترقی کر رہے ہیں، انسان مضطرب ہے، انسان ٹینشن میں، انسان ڈپریشن کا شکار ہے، انسان نفسیاتی امراض کا شکار ہے، اس کا حل کیا ہے؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج اور روزہ دل کی تسکین کا باعث ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ سکون پاتا ہے، اس کی طبیعت میں سکون آ جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا سبب اور علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علیکم بالصوم فإنه محسمة للعروق ومذهبة للعشر۔ روزہ انسان کی شہوت کو کم کرتا ہے۔ روزے کا سبب کیا ہے؟ روزے سے انسان کی شہوت کم ہوتی ہے۔ روزہ انسان کے اندر غفلت اور مستی کو دور کرتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا انسان مست ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، شہوات کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن روزہ دار انسان شہوتوں سے دور ہوتا ہے، غفلتوں سے دور ہوتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے انسان معنویت اور روحانیت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا انسان خدا سے دور ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس بات۔ آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، خالی پیٹ میں عبادت کا جو لطف اور مزہ ہے، دعا پڑھنے اور سننے کا جو مزہ ہے، مجلس سننے اور پڑھنے کا جو مزہ ہے، وہ بھرے ہوئے پیٹ میں نہیں آتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں جس نے نہیں کیا۔ خالی پیٹ انسان کے اندر معنویت پیدا کرتا ہے، خالی پیٹ انسان کو اللہ کی طرف، اہل بیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکل شیئن زکات و زکات الجسد صیام النوافل، کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات نوافل روزے ہیں، مستحب روزے ہیں۔ مستحب روزے رکھو گے جسم کی زکات ہو جائے گی۔ جسم کی زکات، زکات کا کیا معنی ہے؟ زکات کیا کرتا ہے؟ زکات آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، زکات آپ کے مال کو پاک کرتی ہے۔ روزہ بھی انسان کے جسم کو پاک کرتا ہے، مستحب روزے انسان کے بدن کو پاک کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوم تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں الٹا سمجھا جاتا ہے کہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے بیچارہ مریض ہو جاتا ہے۔ اماں کو بڑا پیار آتا ہے اپنے بچہ یا بچی کے اوپر کہ بیٹا روزہ نہیں رکھنا، کمزور ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں روزہ روزہ دار کو صحت مند کرتا ہے، بیمار نہیں کرتا۔ بہت سی بیماریوں کا علاج روزوں میں ہے۔ آپ دیکھ لیں جو آج کی جدید تحقیق ہے اس کے مطابق بھی خود کھانے کا ترک کرنا، کئی دن لوگ کھانے کو ترک کرتے ہیں، ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں یورپ میں، امریکہ کے اندر، مثلاً آپ نے 10 دن کھانا نہیں کھانا، خالی پیٹ ہو، آپ لکوڈ لیں۔ آپ خود پیٹ کا خالی ہونا انسان کی صحت کی دلیل ہے، صحت کا باعث ہے۔ ہم برق سمجھتے ہیں کہ نہیں، روزہ انسان کو مریض کر دیتا ہے۔ روزہ دار کی فضیلت کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ مستجاب الدعویٰ کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ ہوتا ہے نا مستجاب الدعویٰ. ہم کہتے ہیں یہ جو دعا کرتا ہے وہ دعا پوری ہوتی ہے. یہ بڑا ولی اللہ ہے, اس کی دعا ہمیشہ پوری ہوتی ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو دعا کرے گا اس کی دعا پوری ہو. امیر المومنین, مولا متقیان, ولیوں کے ولی ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ دار جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو پورا کرتا ہے. یعنی اللہ اس مقام پر لے آتا ہے ایک عام انسان کو کہ وہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو پورا کرے گا, مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے, بشرطے کہ وہ صائم ہو, وہ روزہ دار ہو, روزے کی شرائط کے ساتھ انسان اپنے لیے دعا کرے, دوسروں کے حق میں دعا کرے, اللہ اس کی دعا کو پورا کرتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نوم الصائم عبادہ, فضیلت یہ ہے صائم کی, روزہ دار کی, کہ اس کا سونا, روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. وَصَمْتُهُ تَسْبِیح, اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے. ایک انسان خاموش ہے, روزہ دار خاموش ہے, فرماتے ہیں کہ یہ خاموشی تسبیح ہے. وَدُعَاهُ مُسْتَجَاب, اور اس کی ہر دعا مستجاب ہے, ہر دعا قبول ہے. وَعَمَلُهُ مُضَاف, اور اس کا ہر عمل ایک کرے گا اس کو اجر ڈبل کا ملے گا. ایک نماز پڑھی, دو نماز کا ثواب ملے گا. 100 روپے دیے, 200 روپے کا ثواب ملے گا. یہ سمجھانے کے لیے, واللہ اللہ اس سے کہیں زیادہ آپ کو دے گا. فرمائے ان الصائم عند افطاره دعوة لا ترد, کہ صائم روزہ دار جب افطار کرتا ہے اور افطار کے وقت جب کوئی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. افطار کا وقت دعا کا وقت ہے. انسان کو چاہیے کہ افطار کے وقت اپنے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, دیگر مومنین مومنات کے لیے, عراق کے مومنین کے لیے, فلسطین کے مومنین کے لیے دعا کرے. اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. اور آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ روزہ فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب, کہ روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے. روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے جس طرح سے کھانے اور پینے سے بچنے کا نام ہے. جیسے ہم کھانے اور پینے سے کیسے بھاگتے ہیں روزے میں, روزہ دار کیسے کھانا پینے سے بچتا ہے, اسی طرح سے روزہ دار کو گناہوں سے بچنا چاہیے. بس وہ شخص روزہ دار نہیں ہے کہ جو گناہوں میں ملوث ہو. آنکھ انسان کی ادھر ادھر چل رہی ہو, زبان بدگوئی اور بد زبانی میں چل رہی ہو, اور انسان سمجھے کہ میں بہت بڑا روزہ رکھ رہا ہوں, میں بہت بڑا روزہ دار ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد کا. ایک اور آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں, بہت خوبصورت ہے. امیر المومنین سے حدیث ہے کہ صیام القلب عن الفکر فی الاطعام افضل من صیام البطن عن الطعام, کہ فکر کا گناہوں سے دور ہونا یہ کیا ہے؟ قلب کا روزہ ہے. ایک ہوتا ہے نا انسان کے کھانے پینے کا روزہ, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی فکر کا گناہوں سے دور ہونا یہ قلب کا روزہ ہے. لہٰذا تمہارے بدن کے ساتھ ساتھ دل کا روزہ بھی ہونا چاہیے. تو مثلا گناہوں کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو, تم گناہوں کے بارے میں سوچو نہ, فکر نہ کرو, تدبیریں نہ کرو کہ مجھے گناہ کو انجام دینا. ٹی وی کھلا ہوا ہے, ہر غلاظتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور روزہ دار بھی, عین افطاری کے وقت جو دعا کی مستجاب ہونے کا وقت ہے, غلط ترین پروگرام بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں, سحری کے وقت بھی یہی عالم ہوتا ہے. حالانکہ عبادت کا وقت ہے, دعا کا وقت ہے, معنویت اور خدا کے قرب کا وقت ہے. اللہ ہم سب کو روزہ داروں میں شمار فرمائے. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا, جو مومنین مومنان اس ماہ مبارک رمضان میں بیمار ہیں, بار الہ بحق بیمار کربلا ہم سب کو شفا عاجل عطا فرما. بار الہ اس ماہ میں ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا, جو صائم اور روزہ دار کا اخلاق ہونا چاہیے ہمیں وہ اخلاق نصیب فرما. اس روزے کے ذریعے سے ہمیں قرب, اپنا قرب اور اہل بیت کا قرب نصیب فرما. بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے عراقی اور فلسطینی مسلمانوں کی نصرت فرما, ترکی کے مسلمانوں کی نصرت فرما, یمن کے مسلمانوں کی نصرت فرما, پاکستان میں شیعان حضر کرار کی نصرت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے صاحب و انصار و ایوان و شہدا میں سے قرار دے دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام, رب الارباب وإله کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثله شیء وهو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد, وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی نبی الرحمہ سید المرسلین علی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدى بآبائه الصالحین وموسی ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسی الرضا من عترة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المهد المنتظر الحجۃ بعد آبائه الى خلقك المعدی عن نبیك ووارث علم الماضین من البسیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا فعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر آپ تمام مومنین و مومنات کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں. اذان محترم, مکروہات روزہ کے حوالے سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سرما ڈالنا اور ایسی دوا ڈالنا آنکھوں میں کہ جس کا مزہ انسان کے حلق میں محسوس ہو، یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں، حرام نہیں ہے، مکروہ ہیں. حرام اور مکروہ میں فرق آپ کو معلوم ہے. حرام کا مطلب یہ کہ اگر انسان اس کو انجام دے گا تو روزہ باطل ہوگا، اور مکروہ یعنی انجام دیا جا سکتا ہے لیکن ناپسندیدہ فعل ہے، ایسا کام کہ جو انسان کے بدن کی کمزوری کا باعث بنے وہ مکروہ ہے، جیسے خون دینا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، بحالت مجبوری خون دیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ناک میں دوا ڈالنا جبکہ علم نہ ہو کہ وہ حلق تک پہنچے گی، اگر یہ یقین ہو کہ جو ناک میں دوا ڈال رہا ہوں وہ حلق تک پہنچے گی، اس صورت میں جائز نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے، آپ کو گمان یہی ہے کہ یہ حلق میں نہیں جائے گی، تو اس صورت میں ڈالی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی مکروہ ہے. خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگنا مکروہ ہے. عورت کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. کسی خشک چیز سے انیما لینا مکروہ ہے. لباس کو تر کرنا، گیلا کرنا لباس گرمی کی وجہ سے مکروہ ہے. دانت نکلوانا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے منہ سے خون آئے مکروہ ہے. تر لکڑی سے مسواک کرنا، لکڑی اگر تر ہو اس سے مسواک کرے، یہ مکروہ ہے. بلا وجہ پانی کا منہ میں ڈالنا یا کوئی بھی سیال منہ میں ڈالنا مکروہ ہے. اسی طرح سے اگر انسان کوئی ایسا کام کرے جو شہوت انسان کے اندر پیدا کرے، اپنی زوجہ کے ساتھ منی نکالنے کے غرض سے نہیں ہے، ظاہر وہ تو حرام ہے، لیکن اگر انسان ایسا عمل انجام دے کہ جس سے اس کی شہوت بڑھ کے، تب بھی یہ کام مکروہ ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اذان محترم، کراچی میں پرسوں رات ایک مومن کو شہید کیا گیا، ایک جوان کو شہید کیا گیا. ٹارگٹ کلنگ الحمدللہ کافی حد تک کراچی میں کم ہوئی ہے، لیکن سلسلہ جاری ہے. ٹائم چونکہ کم ہے، عراق کے حوالے سے عرض کروں گا. عراق کے شہر موصل کے اوپر جن ملعونوں نے قبضہ کیا تھا، جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ عراق کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور وہ حکومت کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے 30 سال سے زائد کے بعد دوبارہ اللہ نے یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، اور شیعوں کو سکون آیا ہے، ابھی بھی پورے طور پر حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، ان کو چین نہیں آ رہا. امریکہ پریشان ہے، اسرائیل پریشان ہے، ایک طاقتور عراق ان کے لیے پریشان کن ہے. ایک ایسا عراق کہ جس کی حکومت میں اکثریت شیعوں کی ہو، شیعہ طاقتور ہوں، نہ امریکہ کو یہ بات قبول ہے، نہ اسرائیل کو یہ بات قبول ہے، نہ سعودیہ کو یہ بات قبول ہے، کوئی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعوں کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا یہ جو سازش کی گئی، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اللہ نے انشاءاللہ یہ انتظام کیا ہے کہ یہ تکفیری دہشت گرد عراق میں جمع ہو، اور جس طرح سے اللہ نے سوریا میں ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا تھا، انشاءاللہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ان کو عراق میں ایسا ماریں گے انشاءاللہ کہ ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی. لہذا مختلف خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ کہ اس وقت مختلف شیعوں کے دستے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں. خود سامرہ کے اندر الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں شیعان حیدر کرار جو والنٹیئرز ہیں ہمارے، عام عوام، عام جوان ہیں جو اسلحہ لے کر الحمدللہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور حرمین عسکریین کا دفاع کر رہے ہیں. اسی طرح سے موصل میں مسلسل الحمدللہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ شیعان حیدر کرار کو کامیابی نصیب فرمائے گا اور دشمنان آل محمد کو پھر نار کرے گا. ابو بکر بغدادی داعش کا سربراہ, یاد رکھیے گا اس بات کو, جس طرح سے اسامہ بن لادن اور ملا عمر سی آئی اے کے ایجنٹ تھے, اسی طرح سے داعش سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. یہ امریکہ کی جیل میں عراق میں رہا, یہاں سے اس کو امریکہ لے جایا گیا اور امریکہ لے جا کر اس سے معاہدے کیے گئے اور دوبارہ اس کو عراق بھیج دیا گیا. اور دنیا کے مختلف میڈیا نے اس بات کو نشر کیا ہے کہ ابو بکر بغدادی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. لہذا آج عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے, یاد رکھیے گا اس بات. اور ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف فلسطین کی صورتحال. فلسطین کے اوپر مسلسل سینکڑوں بم اس وقت, 400 ٹن گولہ بارود اس وقت فلسطین کے اوپر برسایا جا چکا ہے. ہر 10 منٹ میں ایک میزائل راکٹ فائر ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے. کتنے سینکڑوں گھر اس وقت تباہ ہو چکے ہیں, گلی محلے تباہ ہو چکے ہیں, گلی کوچے اس وقت خون آلود ہیں. عزیزان محترم, ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. دنیا فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے, علی ابن ابی طالب کے ماننے والے فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور یہ داعش اور تکفیری گروہوں کے منہ پہ تماچا ہے کہ تم مسلمانوں کو ذبح کرنے میں لگے ہوئے ہو لیکن شیعان حیدر کرار یہودیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. لہذا اعزائے گرامی, یوم القدس نزدیک ہے انشاءاللہ. بھرپور طریقے سے ہم نے جمعۃ الوداع یوم القدس میں شریک بھی ہونا ہے, بھرپور اپنی طاقت کا اظہار بھی کرنا ہے. اور آج انشاءاللہ روز جمعہ, نماز جمعہ کے فوراً بعد 10 منٹ کا انشاءاللہ ہم باہر مظاہرہ کریں گے فلسطین کے حق میں, فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے حق میں, اور عراق میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انشاءاللہ ہم 10 منٹ کا باہر کھڑے ہو کر صدائے احتجاج بلند کریں گے. خداوند عالم بحق امیر المومنین دشمنان آل محمد کو نابود فرمائے. بار الہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اپنے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر.